حالانکہ جہاد کے مدارج اور مراحل ہیں، یہ تو سب سے اعلیٰ ترین درجہ ہے قتال فی سبیل اللہ، جہاد کا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہاد جاری ہے کب سے؟ کہ جب مجھے اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، اور جب تک یہ جاری رہے گا جہاد، کہ جب میری امت کا آخری حصہ دجال سے جو ہے وہ جہاد کرے گا. لہٰذا اللہ کے رسول کو جب مبعوث کیا گیا، پورا 13 سال مکی دور، اس میں کوئی آپ کو قتال نظر آتا؟ نہیں نظر آتا. وہاں تو حکم تھا اپنے ہاتھوں کو بندہ رکھ. لہٰذا یہ جہاد فی سبیل اللہ کا مفہوم کیا ہے؟ کوشش کا کوشش سے ٹکرانا. یہ جہاد ماں نفس بھی ہے، اپنے نفس کے ساتھ جو ہے وہ نفس کے خلاف جہاد کرنا. جہاد بالنفس افضل ترین جہاد اس کو قرار دیا گیا. اور پھر بگڑے ہوئے معاشرے کے خلاف جہاد ہے، پھر نظام باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پنجہ آزمائی کرنا پڑے. یہ وہ پھر اصطلاح ہے قتال فی سبیل اللہ کی. تو بہرحال یہ کتاب بھی انشاءاللہ بڑی مفید رہے گی. تو یہ عملی اظہار ہے اللہ اس کے رسول کی محبت کہ زندگی میں یہ جد و جہد دین کے غلبے کے حوالے سے، نشر و اشاعت کے حوالے سے وہ نظر آیا ہے میرے اور آپ کی زندگیوں میں. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے. اگر یہ نہیں ہے تو فتربصوا، پھر جاؤ انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ پھر اللہ اپنا حکم لے آئے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا ایسے نافرمانوں کو. اب اس کے بعد یہ رکو نمبر 4 ہے، اور یہ رکو جڑ رہا ہے رکو نمبر 1 سے. یعنی اب یہ سن 9 ہجری میں یہ رکو نمبر 1, 4, اور 5 ہیں کہ جن کا نزول ہوا، اور کفار پر غضب ہے، قریش مکہ پر، کہ جن پر حجت تمام کر دی گئی اللہ کے رسول کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ ویوم حنین، اور البتہ اے مسلمانوں اللہ نے تمہاری مدد کی بہت سے میدانوں میں، اور خاص طور پر ویوم حنین، حنین کے دن. یعنی یہ غزوہ حنین ہم سب جانتے ہیں، سیرت پڑھتے ہیں کہ یہ یعنی فتح مکہ کے فوراً بعد، یہ شوال سن 8 ہجری میں ہوا. اور یہ حوازن اور ثقیف کے جو بھی قبائل تھے، بڑی ان کی شرارتیں ہیں کہ جو کہ بڑھ گئی تھیں، تو فتح مکہ کے بعد پھر اقدام فرمایا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ غزوہ حنین ہے کہ جھکے ہوئے حنین کی وادی میں جب مسلمان پہنچے ہیں، تو ان کی تعداد مسلمانوں کی اس وقت 12,000 تھی، 12,000 کا لشکر. تو بعض جو 9 مسلم تھے، ان کے اندر ایک زوم پیدا ہو گیا کہ بھائی کہاں ہم آج 12,000 ہیں، تو آج ہمیں کون ہرا سکتا ہے؟ ہم نے تو 313 جب تھے بدر کے مقام پر 1,000 کے لشکر کو جو ہے وہ شکست دے دی تھی، آج ہمیں کون ہرا سکتا ہے؟ یعنی یہاں مسئلہ کیا ہو چلا کہ جو مسبب الاسباب ہے اس سے صرف نظر ہوا، اور تعداد پر، اسباب پر جو وہ بھروسہ ہو چلا. لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نشہ جو ہے وہ توڑا ہے ابتدا میں. جیسے ہی حنین کی وادی میں یہ لشکر مسلمانوں کا داخل ہوا، حوازن اور ثقیف کے تیر اندازوں نے جو تیر اندازی کی ہے، سارے مسلمان تتر بتر ہو گئے، اللہ کے رسول سے سب جو وہ جدا ہو گئے. واحد موقع اللہ کے رسول اپنی سواری سے اترے ہیں، علم ہاتھ میں لیا ہے، اور پھر مسلمانوں کو آپ نے پکارا ہے، تو وہ جمع ہوئے مسلمان آپ کی سرکردگی میں. پھر جب وہ حملہ کیا تو پھر فتح ہوئی، ورنہ شروع میں جو وہ زوم ہو چلا تھا اس کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رفع فرمایا. فرمایا ویوم حنین، خاص طور پر حنین کے دن اللہ نے تمہاری مدد کی. اذ اعجبتکم کثرتکم، کہ جبکہ اے مسلمانوں تم اپنی کثرت پر جو ہے وہ اترا گئے تھے. فلم تغنی عنکم شیئا، تو اس کثرت نے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا. وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور تم پر زمین اپنی وسعت کے باوجود تنگ کر دی گئی. تم ولیت مدبرین، اور تم پیٹ پھیر کر جو ہے وہ بھاگنے لگے. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، پھر اللہ نے اپنے رسول پر، اہل ایمان پر تسکین، سکینت ہے کہ جو کہ نازل فرمائی. وانزل جنودا لم تروها، اور اس نے لشکر اتارے کہ جو تم نے نہیں دیکھے. اللہ نے غیب سے مدد فرمائی. وعذب الذین کفروا، اور کافروں کو پھر اس نے عذاب دیا. وذلک جزاء الکافرین، اور یہی سزا ہے ان کافروں کی. ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، اور پھر اس کے بعد اللہ جس کی چاہے توبہ قبول کرے گا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تو بہت بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. اب اس کے بعد مشرکین مکہ پر مسجد حرام میں داخلے کی پابندی ہے کہ جو کہ لگائی جا رہی. یہ بات ہم نے سمجھی تھی کہ جو بھی سن 9 ہجری کا حج تھا یہ مشترکہ تھا، مشرکین بھی موجود تھے، اہل ایمان بھی تھے. اب یہ فائنل احکامات ہیں سورہ توبہ میں کہ جو کہ وہ آئے. فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، انما المشرکون نجس، بے شک یہ جو مشرک ہیں یہ نجس ہیں، یہ ناپاک ہیں، عقیدے کے اعتبار سے انہوں نے سب سے بڑا جرم یہ کیا کہ اللہ کی ذات میں جو ہے وہ شریک کر لیا اللہ کی مخلوق کو. فلا یقرب المسجد الحرامی حرام آباد آب ہم حاضا. لہٰذا اب یہ قریب بھی نہ پھٹکیں اس سال کے بعد اس خانہ کعبہ کے مسجد حرام کے. لہٰذا یہ ہے کہ سن 9 ہجری یہ مشترک تھا, اس کے بعد ان پر پابندی ہے کہ جو کہ لگا دی گئی. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ. اب جب یہ اعلان ہو گیا کہ یہ اب مشرک جو ہے وہ یہ آخری ان کا سال ہے اور یہ اب ساتھ نہیں ہوں گے, تو مسلمانوں کو اندیشہ ہوا کہ اگر یہ پابندی لگ گئی تو کچھ معاشی کرائسز ہیں کہ جو کہ ہم پر آ سکتے ہیں. لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلیئر کر دیا کہ اگر تمہیں اے مسلمانوں محتاجی کا خوف ہے, ڈر ہے, تو اللہ تعالیٰ تمہیں جلد اپنے فضل سے جس کے لیے چاہے گا, اگر چاہے گا تو وہ غنی کر دے گا. ان اللہ علیم حکیم, بے شک اللہ تو خوب جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے. اب اس کے بعد اسلامی ریاست میں نان مسلمز کی, غیر مسلموں کی جو حیثیت ہے وہ کیا ہے, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلیئر کر رہے ہیں. اور یہ وہ کڑوی گولی ہے کہ جو مغرب زدہ دانشور حضرات کو, جو کہ مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے ہیں, تو لہٰذا قرآن کے احکامات سے تو بالکل ہی بے بہرا ہوتے ہیں, توفیق نہیں ہوتی کہ قرآن مجید ذرا کھول کے پڑھ لیا جائے, لیکن مغرب کی بس اندھی تقلید میں اور اس کے جو بھی الزامات ہیں اس کے روب میں آنکھیں بند کر کے کہتے ہیں کہ کتنی بڑی ذاتی ہے کہ نان مسلمز کو اسلامی ریاست میں جو ہے وہ سیکنڈ گریڈ سٹیزنز کے طور پر جو ہے وہ ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو بھائی یہ کوئی مولوی کی اختراع نہیں ہے, پڑھ لو خود آیت نمبر 29 سورہ توبہ کی. اور یہ وجہ ہے کہ یہ پھر نصاب سے ہمارے بچوں کے یہ سورہ توبہ ہے کہ جو کہ نکالی گئی. اسلامی ریاست اس میں نان مسلم وہ مسلم کے برابر قطعاً نہیں ہو سکتا, اس کا گریڈ جو ہے وہ مسلم کے برابر نہیں ہو سکتا. جس طرح سے یہ بین المذاہب کانفرنسز کے جو بھی ہتھ کنڈے ہوا کرتے ہیں وہ منعقد اس لیے کی جاتی ہیں کہ بس ذہن سازی یہ سلو پوائزن کے ذریعے سے یہ سب کو جو ہے وہ برابر کر دیا جائے. فرمایا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر. اے مسلمانوں اس سے جنگ کرو کہ جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ, اور نہ وہ حرام جانتے ہیں وہ کہ جو اللہ اس کے رسول نے حرام ٹھہرایا ہے. ولا یدینون دین الحق, اور نہ وہ دین حق کو قبول کرتے ہیں. من الذین اوت الکتاب, ان لوگوں میں سے کہ جن کو کتاب دی گئی. حتی یوت الجزیت این یدن وہم صاغرون. لہذا ان سے جنگ نہ ہوگی یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں, اپنے ہاتھوں سے ٹیکس دیں, اور وہ چھوٹے بن کر رہے ہیں اسلامی ریاست, اور یہ ٹیکس ان سے لیا جائے گا ذمیوں سے نان مسلم سے, اس لیے کہ تاکہ اسلامی جو بھی حکومت ہے وہ ان کی جو بھی عبادت گاہیں ہیں ان کی جو ہے وہ تحفظ کرے, ان کا وہ کیئر کرے. لہٰذا یہ ٹیکس دے کر جو ہے وہ رہیں گے. اب اسلام جب غالب ہوا مکے کی سرزمین میں اور پھر اس کی ایکسٹینشن صحابہ کرام نے پوری دنیا میں کی ہے اور تیزی کے ساتھ جو ہے وہ پھیلیں صحابہ کرام, تو لہٰذا یہ ہے کہ جہاں بھی جاتے تھے نان مسلم کے سامنے تین آپشنز رکھتے تھے صحابہ کرام کہ دیکھو بھائی اگر اسلام قبول کر لو گے, ہماری دعوت قبول کر لو گے, تو ہمارے بالکل بھائی ہو جاؤ گے, بالکل برابر ہو جاؤ گے, تمام رائٹس تمہیں ملیں گے جو مسلمان کو ملتا ہے. اگر یہ قبول نہیں ہے, اسلام قبول نہیں ہے تمہیں, تو پھر یہ ہے کہ لا آف دا لینڈ تو تمہیں تسلیم کرنا ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا, حاکم تو وہی ہے, سوورینٹی اسی کی چلے گی. لا آف دا لینڈ تسلیم کرو, ہاں اسلامی ریاست میں تم اپنے مذہب پر عمل کر سکتے ہو محدود دائرے میں, اور یہ ہے کہ اپنی دعوت جو بھی ہے اپنی آف سپرنگز میں جو ہے وہ تم دے سکتے ہو. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ دوسرا آپشن ہے, ذمی بن کے رہو, ٹیکس دو گے, ہم تمہاری عبادت گاہوں کی حفاظت کریں گے, اپنی مساجد سے زیادہ بڑھ کے حفاظت کریں گے. اور اگر یہ بھی قبول نہیں ہے تو پھر تیسرا آپشن جو ہے وہ پھر جنگ ہے, پھر یہ جنگ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے. لہٰذا یہ تین آپشنز ہیں کہ جو کہ صحابہ کرام وہ رکھتے تھے سامنے. تو فرمایا کہ یہ یعنی جزیہ دیں گے اور چھوٹے بن کر رہیں گے, یہ ہے وہ اسلامی ریاست میں غیر مسلم کی حیثیت. فرمایا جا رہا ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ. اب یہاں اہل کتاب کا جو مشرکانہ رویہ ہے اگلے رکوع میں وہ سامنے رکھا جا رہا ہے. فرمایا کہ یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں علیہ السلام. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ, اور نصارا نے کہا کہ مسیح عیسیٰ وہ اللہ کے بیٹے ہیں علیہ السلام معاذ اللہ. ذالک قولہم بافواہہم, یہ باتیں ان کی منہوں کی. یضاہئون قول الذین کفروا من قبل, اور فرمایا جا رہا ہے کہ وہ تو اصل میں نقل اتارتے ہیں, ریس کرتے ہیں اپنے پہلے کافروں کی باتوں کی. یعنی پہلے بھی فلسفیانہ مذاہب میں بھی ایسے ہی عقیدے تھے کہ جو کہ گڑے گئے، قاتلہم اللہ، اللہ انہیں ہلاک کرے، انا یوفکون، وہ کہاں سے بہ کے چلے جا رہے ہیں، کہاں سے جو ہے وہ پلٹ رہے ہیں. خاص طور پر عیسائیوں کا تذکرہ آگے آ رہا ہے، فرمایا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم. اور یہ عیسائی انہوں نے تو بنا لیا اپنے علماء اور صوفیاء کو اپنا رب اللہ کو چھوڑ کر، اور مسیح ابن مریم علیہ السلام والسلام علیہا کو بھی جو ہے وہ رب بنا لیا. وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، اور انہیں حکم نہیں دیا گیا مگر یہ کہ وہ معبود واحد ایک اللہ کی عبادت کرے، لا الہ الا ہو، وہ اللہ کے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. سبحانہ اما یشرکون، اور وہ پاک ہے اس سے کہ جو کہ وہ شرک کرتے ہیں اس کی ذات صفات اور اس کی جو بھی حقوق ہیں اس میں. لہذا یہ ہے کہ یہ عیسائیوں کے عقیدے کا رد ہے کہ جو کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے. اصل میں عیسائیت میں پال، سینٹ پال نے آ کر جو ہے وہ بہت بڑا ظلم کیا عیسائیت کے ساتھ، یعنی اس نے شریعت کو جو ہے وہ ساقط کیا اور کہا کہ بھئی یہ شریعت تو بڑی مصیبت ہے معاذ اللہ، کہ بھئی یہ حرام ہے یہ حلال ہے، گلٹی کانشیس ہے کہ جو کہ آدمی مسلسل اس میں جو ہے وہ رہتا ہے، تو چھوڑو ان تمام چیزوں کو اور شریعت کو. لہٰذا اب جو بھی فیصلے ہیں مسائل کے وہ کون کرے گا؟ وہ پاپ کرے گا. لہٰذا یہ ہے کہ جس کو پاپ نے حلال کر دیا وہ حلال، جس کو پاپ نے حرام کر دیا وہ حرام ہے. لہٰذا اسی پر پھر پھپتی ہے کہ جو کہ کسی تھی یوسف سلیم چشتی صاحب نے اپنے اس شعر میں، کہ بجا کہے پاپا تو اسے بجا سمجھو، زبان پاپ کو نکارہ خدا سمجھو، یعنی جو پاپ کی زبان سے نکل گیا بس اس کو تو یوں سمجھو کہ بس یہ اللہ کا جو ہے وہ حکم ہے. اللہ تعالی ہمیں اس شرک سے اس کی ہر صورت سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالی اعلان فرما رہے ہیں کہ ایک طرف تو یہ کفار مکہ اہل کتاب ہیں کہ جو ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کہ اسلام کو کسی طرح سے جو ہے وہ دبا دیا جائے، اس کو مغلوب کر دیا جائے. تو اللہ سبحانہ وتعالی بھی اعلان فرما رہے ہیں کہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ تو چاہتے ہیں کہ اللہ کے اس نور کو یعنی اللہ کے دین کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں. یعنی غور کریں، اللہ تعالی ان کی چالوں کو مکاریوں کو کہہ رہا ہے یہ منہ کی پھونکیں ہیں، اور منہ کی پھونکوں سے کبھی بھی پہاڑ جو ہے وہ اپنی جگہ سے ٹل نہیں سکتے. ویاب اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، اور اللہ سبحانہ وتعالی تو نہیں رہے گا مگر اپنے اس نور اپنے اس دین کا اتمام کر کے رہے گا، اس کو کامل کر کے رہے گا، چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی جو ہے وہ ناگوار ہو. جس طرح سے مولانا ظفر کا وہ بڑا پیارا شعر ہے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. اور اقبال نے بھی فرمایا کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ قیامت سے پہلے پہلے یہ روح ارضی پر اللہ کے دین کا نفاذ ہے کہ جو کہ ہو کے رہے گا. اور یہ مقصد کس کا ٹھہرا؟ یہ مقصد تھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، پرپز آف ڈیسن آف ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، مقصد بعثت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ اگلی آیت، آیت نمبر 33، اسی مقصد کو نمایاں کر رہی ہے. اور دیکھیے اللہ کے رسول کا مقصد اس شان کے ساتھ قرآن مجید میں آیا کہ ایک نہیں دو نہیں تین مقامات پر اور ایز اٹ از الفاظ میں، من و ان الفاظ میں، اللہ تعالیٰ نے یہ مقصد بعثت اللہ کے رسول کا بیان فرمایا. کیوں بھیجا میں نے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس لیے کہ جو دین آپ کو عدلانہ نظام ملا ہے اس کو اللہ کی زمین پر بالفعل اس کو غالب کر دیں. اور یہ آیت ہے کہ جو کہ سورہ فتح یعنی سورہ توبہ میں اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 33، پھر سورہ فتح میں آیت نمبر 28 میں بھی ایز اٹ از الفاظ آئیں گے، پھر آخر میں سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی مقصد ہے کہ جو کہ ہمارے سامنے دوبارہ سے جو ہے وہ لے کر آئے گا. فرمایا ہو الذی ارسل رسولہ بالہدا، اور وہی اللہ کہ جس نے بھیجا اپنے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا، نمبر 1 کامل ہدایت، دی گائیڈنس یعنی قرآن حکیم دے کر، و دین الحق اور حق پر مبنی دین نظام عادل دے کر. کیوں؟ یہ اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ اس کو سونے کے تاروں سے لکھ کے اور میوزیم میں سجا دیا جائے یا جزدانوں میں اچھی طرح لپیٹ کر جو ہے وہ چوم کر بس سینے سے لگا کر رکھا جائے اور اتنا اوپر رکھا جائے کہ دوبارہ سے اٹھانے کی بھی سوچنا پڑے. نہیں، لیوز ہی رہو الگ دینی کل، تاکہ اس نظام عدل کو تمام باطل ادیان پر، کل نظام حیات زندگی پر آپ جو ہے وہ غالب کر دیں، ڈومیننٹ کر دیں. ولو کرے حل مشرکون، خواہ یہ مشرکوں کو کتنا ناگوار گزرے، مشرک یا شرک پر مبنی نظام، باطل نظام کبھی نہیں چاہتا کہ اللہ کی زمین پر مساوات قائم ہو. لازم آتے ہیں وہ تو اپنی چودراٹے ہیں، باطل نظام کے اپنے مفادات ہیں، باطل نظام سے وہ کبھی نہیں چاہتے کہ عادلانہ نظام اللہ کا جو وہ غالب ہو، وہ ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گے. لیکن اب جس نے بھی اللہ کو مانا، اللہ کے رسول کو مانا صلی اللہ علیہ وسلم، لہٰذا آپ مجھے بتائیے نا کہ اگر آپ میں آپ سے سوال کروں کہ اعلیٰ ترین مقصد میرا اور آپ کا کیا ہو سکتا ہے، میرا اور آپ کا اس دنیا میں بھیجے جانے کا اعلیٰ ترین مقصد کیا ہو سکتا ہے، تو وہی اعلیٰ ترین مقصد تھا نا کہ جو اللہ کے رسول کا تھا، ان سے تو اعلیٰ ترین مقصد کوئی ہو نہیں سکتا ہے نا. اور قرآن مجید اللہ کے رسول کا مقصد وہ بیان کر رہا ہے کہ تاکہ آپ اللہ کے دین کو بالفعل غالب کر دیں باطل ادیان اور کل نظام حیات زندگی پر. اللہ تعالی ہمیں ہماری زندگیوں میں اب دیکھنا تو یہ ہے نا، اللہ کے رسول کا وعدہ ہے پانچ ادوار آپ نے گنوائے ہیں قیامت سے پہلے پہلے، پانچ ادوار سے جو ہے وہ گزر، اللہ تعالیٰ پانچ یعنی ادوار ہیں کہ جو کہ بھیجیں گے. پہلا دور کون سا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں؟ نبوت کا دور، جب تک اللہ چاہے گا رکھے گا، جب چاہے گا اسے اٹھا لے گا. نبوت کا دور ختم ہو گیا، خاتم النبیین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ نے فرمایا کہ خلافت علی منہاج النبوہ، یعنی اسی نبوی طریق پر جو ہے وہ خلافت کا نظام قائم ہوگا، خلافت راشدہ، وہ دور بھی ہے کہ جس سے ہم گزر گئے. پھر آپ نے فرمایا کہ ملکن آبن، یعنی کاٹ کھانے والی حکومت، وہ دور ملوکیت، بنو عباس بنو امیہ، وہ دور بھی ہے کہ جس سے ہم گزر گئے. پھر آپ نے فرمایا ملکن جبرین، چوتھا دور ہے کہ جو کہ آئے گا، جبری دور، غلامی کا دور، انگریز کی غلامی، براہ راست تسلط، اس سے بھی جو ہے وہ ہم گزر گئے الحمدللہ. اور پھر پانچویں دور کی پیشن گوئی اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ پھر دوبارہ سے خلافت علی منہاج النبوہ کا دور ہے کہ جو کہ آئے گا، اور یہ دور قیامت سے پہلے پہلے آنا ہے، اس کی بشارتیں اللہ کے رسول نے فرمائی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہماری زندگیوں کا کچھ حصہ اس عظیم انقلاب اور اس کی جد و جہد میں جو ہے وہ صرف ہو جائے. یہ وہ مقصد بعثت اللہ کے رسول کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ 259 صحابہ کرام کے جانوں کے نذرانے اس عظیم انقلاب کے برپا کرنے میں آپ نے جو ہے وہ دیے ہیں. وہ عظیم ہستیاں اہل سنت والجماعت، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ تمام غیر اصحاب میں سے، غیر صحابہ میں سے جو بھی فقہا ہیں، علماء ہیں، صلحاء ہیں، سب کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں نبی کے ایک ادنا سے صحابی کو بھی رکھ دیا جائے تو کون سا پلڑا بھاری ہوگا؟ کیا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا؟ وہ ایک ادنا سے صحابی کا پلڑا ہے کہ جو کہ بھاری ہو جائے. اور کہاں وہ جلیل القدر صحابہ کرام، موسیٰ بن عمیر ہیں، حضرت حمزہ آپ کے سگے چچا ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سید الشہداء، جانوں کے نذرانے ہیں کہ جو کہ دیے ہیں، کتنا یعنی خون بہا ہے اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی گلیوں میں، احد کے میدان میں، تاک تاک کر آپ کو بدماشوں نے پتھر مارے آپ کے نالین مبارک پر. کیا جواب دیں گے ہم روز قیامت کہ اللہ کے رسول کا دین جو ہے وہ رسوا تھا، باطل جو ہے وہ دندناتا پھر رہا تھا، پاؤں تلے روند رہا تھا، اور ہم اپنے کاروبار میں، اپنے علل و تللوں میں جو ہے وہ لگے ہوئے تھے، اپنے عیاشوں میں لگے ہوئے تھے، ہمیں وقت نہیں تھا دین کے لیے، ہماری آنکھوں کے سامنے دین پامال ہوتا رہا، ماتھے پر بل نہیں پڑے. یہ تو قابل سزا جرم ہے یہ چیز کہ ہم دین کو جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے ٹوٹتا ہوا دیکھیں اور ہمارے ماتھے پر بل نہ پڑے. اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتاً یہ احساس زیاں ہے کہ جو کہ پیدا فرمائے. هو الذی ارسل رسوله بالهدى، وہی اللہ کے جس نے بھیجا اپنے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل ہدایت قرآن حکیم دے کر، ودین الحق اور حق پر مبنی دین دے کر، لیوظہرہ علی الدین کلی، تاکہ آپ اس نظام عدل کو تمام ادیان باطل ادیان پر، کل نظام حیات زندگی پر غالب کر دیں. ولو کرہ المشرکون، خواہ یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار گزرے. اس آیت کے ذیل میں تو بہت ہی اختصار کے ساتھ یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. استاد محترم کی بڑی پیاری یہ تحریر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت، انشاءاللہ مکتبے پر یہ اویلیبل ہے، اس کو ضرور حاصل کر کے اس کا مطالعہ کیجئے. فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، ان کثیر من الاحبار و رہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل، بے شک بہت سے علماء اور صوفیہ لوگوں کے مال ناحق طور پر کھاتے ہیں. کون کھاتے ہیں؟ بہت سے علماء اور صوفیہ لوگوں کے مال ناحق طور پر کھاتے ہیں. یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ ہر زمانے میں علماء حق بھی موجود رہے، اللہ تعالیٰ ان کی صحبت، اور ان کا ساتھ ہمیں ان کا سایہ نصیب فرمائے، اور ہر زمانے میں علماء سو بھی رہے ہیں کہ جن کی نظریں جو ہے وہ جیبوں پر ہوتی ہیں، دلوں پر نہیں ہوتی. لہٰذا یہ ہے کہ وہ ناحق مال ہیں کہ جو کہ لوگوں کے کھاتے ہیں، لوگوں کو پٹیاں پڑھاتے ہیں کہ تم تو بڑے کمی کاری ہو، تمہاری دعائیں تو براہ راست اللہ کو نہیں پہنچتی، ہمارے ذریعے سے مانگو، ہماری جیبیں گرم کرو، ہم تمہارے لیے اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا. لہٰذا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو ناحق طور پر مال کھاتے ہیں، وہ یصدون عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے جو ہے وہ روکتے ہیں. بڑا ہی دلچسپ واقعہ علامہ اقبال کے حوالے سے وہ ذہن میں ہے کہ علامہ اقبال لاہور میں تھے تو ایک صوفی بزرگ ہیں کہ جو کہ ان سے ملنے گئے، ملاقات ہوئی تو کسی مرید کو بھی صوفی بزرگ کے پتہ چل گیا کہ بھئی میرے بزرگ ہیں صوفی، وہ بھی اقبال سے ملاقات کے لیے آئے ہوئے، تو وہ بھی پیچھے پیچھے جو ہے وہ پہنچ گیا. اور اس مرید نے یعنی گفتگو ہوئی، دعا کی جو ہے وہ درخواست کی کہ بھئی دعا کیجئے گا. تو لہذا اس نے اس وقت اس زمانے کے نذرانے کے طور پر صوفی بزرگ کو اپنے مرید نے جو ہے وہ 100 روپے ہیں کہ جو کہ نذرانے کے طور پر دیے. تو لہٰذا یہ ہے کہ اس نے پھر دعا کی کہ صوفی بزرگ سے دعا کے لیے کہا کہ بھئی میرے لیے دعا کیجئے گا، میرے اوپر قرض چڑھا ہوا ہے. تو اقبال کو بڑی حیرت ہوئی، 100 روپے نذرانہ ہے کہ جو کہ صوفی بزرگ کو دے رہا ہے، قرض بھی اپنے اوپر چڑھایا ہوا ہے. تو اقبال نے پوچھا بھئی تمہارے اوپر کتنا قرض ہے؟ اس نے کہا 200 روپے ہیں. اس وقت کے زمانے کے 200 روپے بہت بڑی بات ہے، 200 روپے میرے اوپر قرض ہے. تو اقبال نے صوفی بزرگ سے کہا کہ بھائی فوری طور پر تو یہ آپ یہ جو نذرانہ اس نے آپ کو دیا 100 روپے، اس کو تو آپ واپس کر دیں تاکہ کم از کم آدھا قرض ہے کہ جو کہ اتر جائے، باقی آدھے قرض کے لیے آپ اس کے لیے دعا فرما دیں، انشاءاللہ وہ بھی اتر جائے گا. تو اس پر بڑی ناگواری ہے کہ جو کہ اس صوفی بزرگ کو جو ہے وہ ہوئی، اور اس نے ناراضگی کا اظہار کیا. تو پھر اقبال نے ایک نظم لکھی تھی باغی مرید کے نام سے، مل جائے گی آپ کو، نیٹ پر اویلیبل ہے. اس نے پھر اشعار میں کہا کہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، اور گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن. اور اس نے آگے کہا کہ یہ نذرانہ نہیں، یہ سود ہے پیرانے حرم کا. لہٰذا یہ ہے کہ اس وقت یہ ظلم ہے کہ جو کہ چل رہا ہے کہ جو بھی دنیا دار صوفیا ہیں، علماء ہیں، وہ ان کی نظریں جو ہے وہ لوگوں کے اموال پر ہوتی ہیں، اور یہ کہ وہ اللہ کے راستے سے روکنے والے ہوتے ہیں. فرمایا کہ والذین یکنزون الذهب والفضة، اور وہ لوگ کہ جو سونا اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں انفاق نہیں کرتے، خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، تو نبی آپ انہیں پھر دردناک عذاب کی بشارت دیجیے. یوم یحمی علیہا فی نار جہنم، اور جو بھی یہ سونا چاندی جمع کر کے رکھا جا رہا ہے دنیا میں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا جا رہا، وعید کیا ہے اللہ کی طرف سے کہ جس دن ہم اسی سونا چاندی کو جہنم کی آگ پر دہکائیں گے، پگلائیں گے، فتکوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، اور پھر اسی سے ان کی پیشانیوں پر، ان کے پہلوؤں پر، اور ان کی پیٹوں پر جو ہے وہ داغا جائے گا. ھذا ما کنستم لانفسکم، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے کہ جو کہ تم نے اپنا مال دنیا میں جمع کر کے رکھا تھا. مسلم کی روایت، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ آگ کے تختے بنا کر ہے کہ جو کہ داغا جائے گا، یعنی سونا چاندی اور مالو زر کو جو ہے وہ جمع کرنے والوں پر. اسی طرح بخاری کی روایت میں آپ نے فرمایا کہ یہ جو مال ہے کہ جو جمع کر کے رکھا جاتا ہے، یہ گنجا سانپ بن کر جو ہے وہ روز قیامت ڈسے گا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ فہم جو ہے وہ نصیب فرمائے، اور یہ جو مال اللہ ہی کا عطا کردہ ہے، اور جو مدات اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھائی ہیں کہ اس میں یہ مال ہے کہ جو کہ خرچ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو کشادہ فرمائے. فرمایا فزوکو ما کنتم تکنزون، پس مزہ چکو کہ جو کہ تم جمع کر کے رکھتے تھے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 اشہر فی کتاب اللہ، اور بے شک مہینوں کی جو بھی تعداد ہے وہ اللہ کے نزدیک اللہ کی تقویم میں وہ 12 مہینے ہیں، یعنی سال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب سے یہ کائنات کی تقویم ہے، دنوں کی تقسیم تو اس ہفتے میں 7 رکھی، اور مہینوں کی تقسیم وہ سال میں 12 مہینے ہیں کہ جو کہ رکھی. یوم خلق السماوات والارض، اور یہ تقویم کب سے ہے؟ یہ تقسیم کہ جس دن اس اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. منہا اربعات حرم، اور ان میں 4 مہینے ہیں 12 مہینوں میں کہ جو حرمت والے مہینے ہیں، یعنی ذوالقعد، ذوالحج اور رجب اور محرم کے. ذالک الدین القیم، یہی ہے بالکل درست دین. فلا تظلموا فیہن انفسکم، فرمایا جا رہا ہے کہ تم ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم مت کرو. اللہ تعالیٰ نے یہ حرمت والے مہینے، اس میں جنگ و جدال کو حرام قرار دے دیا. وقاتل المشرکین کافتن کما یقاتلونکم کافہ، اور اے مسلمانوں تم سب کے سب مشرکوں سے لڑو کہ جیسے کہ وہ سب کے سب تم سے لڑتے ہیں. وعلمو اور جان رکھنا کہ ان اللہ مع المتقین, بے شک اللہ تعالیٰ کی مائیت تو کس کے ساتھ ہے, اس کا ساتھ متقین کے ساتھ. انما نسیء زیادۃ فی الکفر, اور یہ جو مہینوں کا ہٹا کے آگے پیچھے کرنا ہے یا نسیء کا قاعدہ, کفار مکہ ان کے ہاں یہ معاملہ تھا. اللہ فرمانے کہ یہ کفر میں جو ہے وہ اضافہ ہے. یہ مشرکین مکہ ہر سال اپنی مرضی سے کوئی محرم والا مہینہ اس کو آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے کہ بھئی اس سال یہ محرم کا مہینہ ہے یا حرمت والا مہینہ ہے اور حرام ہے, لڑائی جھگڑا, اگلے سال اس کو حلال کر لیا کرتے تھے. فرمایا کہ یضل بہ الذین کفروا, فرمایا جا رہا ہے کہ اس سے کافر جو ہے وہ گمراہ کرتے ہیں. یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما, وہ اس یعنی اسے ایک مہینے کو یعنی اس مہینے کو ایک سال حلال کر لیتے ہیں اپنے لیے اور دوسرے سال جو ہے وہ حرام کر لیتے ہیں. لیواتیو عدت ما حرم اللہ, کہ تاکہ وہ گنتی پوری کر لیں اس کی کہ جو اللہ نے حرام کیے ہیں, جو حرمت والے مہینے ان کی بس گنتی پوری کر لیں. فیحلوا ما حرم اللہ, سو وہ حلال کرتے ہیں کہ جو اللہ نے حرام کیا. لہٰذا یہ ہے کہ حرام کو حلال کرنا بھی جو ہے وہ جرم ہے اور حرام کو حلال کرنا بھی جرم ہے. زین لہم سوء اعمالہم, اور ان کے برے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے گئے. واللہ لا یہدی القوم الکافرین, اور اللہ کافر قوم کو جو ہے وہ ہدایت نہیں دیتا. اب اس کے بعد یہ جو اگلے 11 رکوع ہیں یہ آخری غزوہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا, وہ غزوہ تبوک کہ جو سلطنت روما سپر پار اس وقت کی تھی اس سے جو ہے یہ مقابلہ تھا. اب یہ پورا تبصرہ ہے 11 رکوع پر کہ جو غزوہ تبوک کے حالات و واقعات اللہ تعالی ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں. اس کا تھوڑا سا پس منظر ہے کہ جو ہمارے ذہنوں میں تازہ ہونا چاہیے, انشاءاللہ پھر یہ رکوع سمجھنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا. دیکھیں سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ایک پہلو یہ واضح ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد اپنی جو بھی دعوتی اور تبلیغی مسائی ہیں اس میں تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اضافہ فرمایا. یعنی صلح حدیبیہ سے پہلے کا معاملہ یہ تھا معمول آپ کا کہ آپ نے ساری تبلیغی مسائی کو وہ ایک ہی جگہ پر کنسنٹریٹ کیا ہے مکے میں. اصل میں یہ فرق تھا کہ جو ڈاکٹر صاحب بھی بیان کرتے تھے اپنی زندگی میں کہ ایک تبلیغی مسائی ہوتی ہے ایک انقلابی تبلیغ ہوتی ہے. دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے کہ جیسے کہ درخت اور بیل کا فرق ہوتا ہے, مثال کے ذریعے سے سمجھاتے تھے کہ جس طرح سے بیل کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی کوئی جڑ اور بنیاد نہیں ہوتی لیکن وہ تیزی کے ساتھ آپ کو باہر پھیلتی ہوئی زیادہ نظر آتی اور ایک جھٹکے میں اس کو اکھاڑ پھینکا جا سکتا ہے, اس کی کوئی جڑ اور بنیاد نہیں ہوتی. یہ ہے تبلیغی یعنی مذہبی تبلیغ, تیزی کے ساتھ پھیلتی لیکن اس کی کوئی جڑ بنیاد نہیں ہوتی. اسی طرح سے ایک انقلابی تبلیغ ہوتی ہے کہ جو انداز اللہ کے رسول کی تبلیغ کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ بالکل درخت کی مانند, درخت اوپر تیزی سے نہیں پھیلتا, پہلے اپنی جڑیں ہیں کہ جو کہ وہ مضبوط کرتا ہے, کنسنٹریٹ کرتا ہے ایک جگہ پر اور پھر جڑیں مضبوط کر کے پھر وہ تنام و درخت بنتا ہے, اس کی شاخیں آسمان سے جو ہے وہ باتیں کرتی ہیں. لہذا یہ فرق ہے کہ جو کہ ہمیں سیرت میں بھی نظر آتا ہے. مکی دور آپ اٹھا کے دیکھ لیں, 13 برس پورا مکی دور ہے, کوئی جماعت آپ نے باہر نہیں بھیجی دعوت کے لیے تبلیغ کے لیے, کوئی جماعت ہم اس کو جو ہے وہ ثابت نہیں کر سکتے. اسی طرح سے یعنی آپ مدینے گئے ہیں تو 6 برس مدینے کے بھی صلح حدیبیہ سے پہلے 6 برس کوئی جماعت آپ نے باہر نہیں بھیجی. ہاں اگر کہیں سے کوئی تقاضا آیا ہے جس طرح سے یثرب والوں نے جو ہے وہ تقاضا کیا کہ کوئی قرآن پڑھانے والا دیں, خود تقاضا کیا تو پھر آپ نے موسیٰ بن عمیر کو بھیجا, حضرت عبداللہ ابن ام مختوم کو بھیجا رضی اللہ تعالیٰ عنہما, لیکن خود سے کوئی تبلیغی مسائی جو ہے وہ اس کو پھیلایا نہیں, کوئی جماعت آپ نے باہر نہیں بھیجی. ہاں جب صلح حدیبیہ ہو گئی اور صلح حدیبیہ کے بعد مکے والوں نے مسلمانوں کی قوت کو جو ہے وہ طاقت کو تسلیم کر لیا, لہٰذا اور 10 سال کی جنگ بندی کا معاملہ بھی ہو گیا اور فتح یہ صلح حدیبیہ کو اللہ نے فتح مبین ہے کہ جو کہ قرار دے دیا, لہٰذا یہ ہے کہ اس کے بعد آپ نے اپنی دعوتی مسائی ہے کہ جو کہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیلائی ہے. اور سیرت میں ہمیں یہ نظر بھی آتا ہے بظاہر, یعنی 1400 صحابہ کرام کب تھے کہ جب آپ صلح حدیبیہ پر جا رہے ہیں, یعنی صلح حدیبیہ جب ہو رہی ہے عمرے کے لیے 1400 صحابہ کرام فقط آپ کے ساتھ, لیکن یہ ہے کہ پھر فتح مکہ ہوتا ہے, 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہے, 2 سال کے بعد فتح مکہ ہے. فتح مکہ کے موقع پر کتنے اہل ایمان آپ کے ساتھ تھے؟ 10,000 کا لشکر آپ کے ساتھ تھا, کہاں 1400 کہاں 10,000, یہ ہے وہ نتیجہ کہ بڑی تیزی کے ساتھ آپ کی یہ دعوتی مساحی ہے کہ جو کہ پھیلی ہے. آپ نے جو بھی قرب و جوار کے جو ہیڈ آف اسٹیٹس ہیں ان کو آپ نے خطوط لکھے, اپنے جو بھی امبیسیڈرز ہیں ایلچی وہ روانہ کیے خطوط لے کر, اور یہ کہ آپ نے دعوتی مساحی کو تیزی کے ساتھ پھیلایا. اب اسی میں ایک والی غسان تھا شرجیل بن عامر, اس کی طرف آپ نے حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ایلچی بنا کر اور اس کو دین کی دعوت دینے کے لیے بھیجا. اس نے گستاخی کی, ایلچی کو جو ہے وہ شہید کر دیا. حضرت حارث کو رضی اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنگ موتا ہوتی ہے, اور جنگ موتا میں قیصر روم جو سلطنت روما قیصر روم وہ مدد کرتا ہے کفار کی مسلمانوں کے مقابلے. لہذا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قیصر روم کے خلاف ہیں کہ جو کہ جنگ کا فیصلہ فرماتے ہیں, اور یہ غزوہ تبوک ہے کہ جو کہ پھر عرب سے باہر نکل کر, اب یہ وہ ایکسٹینشن ہے مکے کی سرزمین پر, فتح مکہ ہو گیا, دین غالب ہو گیا 8 ہجری میں, وجال حق و وضاحق الباطل کا نقشہ آ گیا. اب یہ دین یہ صرف ایک خطے تک محدود رہنے کے لیے نہیں آیا, بلکہ یہ تو اپنا ایکسٹینشن چاہتا ہے, اپنی توسیع چاہتا ہے. اللہ کے رسول نے بنفس نفیس اس کا آغاز فرمایا, عرب سے باہر یہ سلطنت روما سے جو ہے مقابلہ تھا, اور یہ مشکل ترین غزوہ تھا مسلمانوں کی تاریخ میں. یہ کئی لحاظ سے مشکل غزوہ تھا, یعنی ایک معاملہ یہ تھا کہ سلطنت روما اس وقت کی جو سپر پار ہے اس سے جو ہے وہ مقابلہ تھا. نمبر دو, سفر جو ہے وہ بہت طویل تھا, 800-900 میل کا سفر تھا کہ جو کہ مسلمانوں کو کرنا تھا. سواری جو ہے وہ کم تھی, ایک اونٹ پر 18-18 اور کئی صحابہ ہیں وقفے وقفے سے جو ہے وہ سوار ہوتے تھے, اور غذا کی بھی جو ہے وہ قلت تھی. ایک ایک کھجور جو ہے وہ کئی صحابہ چوس کر جو ہے اور گزارے کا معاملہ جو ہے وہ ہو رہا تھا. اسی طرح سے موسم بھی جو ہے وہ بڑا شدید تھا, شدید جو ہے وہ گرمی والا معاملہ تھا. لہٰذا یہ بھی ایک کڑا امتحان تھا. پھر اسباب کی کمی میں نے آپ کے سامنے رکھی, اسی طرح کھجور کی فصل بالکل تیار تھی, اور یہ واحد موقع تھا کہ جس میں اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان تھا نفیر عام کہ جو بھی جنگ کے قابل ہے اب لازمن ہے کہ جو کہ نکلنا ہے. اس پہلے تو ترغیب و ترغیب کا معاملہ پہلے ہوتا تھا, یعنی غزوہ تبوک سے پہلے نفیر عام نہیں ہوتی تھی, جتنا ضرورت تھی اصحاب کی وہ آ جاتے تھے تو یہ فرض کفایہ والا معاملہ ہو جاتا تھا. لیکن واحد یہ غزوہ ہے غزوہ تبوک کی جس میں سب کو یہ اعلان تھا کہ سب نکلیں جو بھی جنگ کے قابل, یہ نفیر عام تھی. تو بہرحال یہ ہے کہ پھر تبوک کے مقام پر آپ نے 20 دن ہے کہ جو کہ پڑاؤ ڈالا, اور قیصر روم پر اللہ تعالیٰ نے روب ڈالا مسلمانوں کا. اس کی ہمت نہیں ہوئی کہ مسلمانوں کا اللہ کے رسول کا وہ مقابلہ کر سکے. 20 دن آپ وہاں پر ٹھہرے رہے, ارد گرد کے جو بھی قبائل تھے ان سے آپ نے معاہدات کیے, اور بغیر جنگ کے یہ فاتح بن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ واپس لوٹے ہیں تبوک سے. اب اس میں یہ 11 رکوع ہیں کہ جو اس تبصرے پر آ رہے ہیں, اور یہ 11 رکوع سب سے بھاری ہیں منافقین پر, وہ منافقین کے جو کلمہ گو مسلمان عمل سے کوسوں دور, اور یہ کہ وہ جھوٹے بہانے ہیں کہ جو کہ پیش کر رہے ہیں اس غزبے میں نہ جانے کے جھوٹے بہانے, اور یہ ہے کہ کس طرح سے وہ ریشہ دوانیاں کر رہے ہیں, تو ان پر یہ غضب ہے کہ جو کہ ان 11 رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ نازل ہوا ہے. یہ تمید آپ کے سامنے رکھی ہے, انشاءاللہ ایک رکوع کا ہم مطالعہ اور کر لیتے پھر وقفہ کر لیں گے. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں, ما لکم, کیا ہو گیا تمہیں, جھنجھوڑنے کا انداز. اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ, کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں کوچ کرو, اللہ کے رسول کے ساتھ جو ہے وہ دشمنوں کے مقابلے پہ جاؤ, اذا قلتم الى الارض, تو تم زمین ہی میں دھسے جاتے ہو, زمین اور اس کی جو بھی آسائشیں ہیں وہ تمہاری پاؤں کی بیڑیاں بن رہی ہیں. ارضیتم بالحیات دنیا من الاخرہ, کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کے طلبگار ہو گئے, دنیا پر جو ہے وہ راضی ہو گئے, یہ ٹکوں کا جو بھی سودا ہے تم وہ کر رہے ہو. فما متاع الحیات دنیا فی الاخرت الا قلیل, تو کان کھول کے سن لو کہ یہ دنیا کی زندگی کا جو بھی متا ہے وہ آخرت کے مقابلے میں نہیں ہے مگر تھوڑا ہے. کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا, فریب سود و ضیاء, لا الہ الا اللہ, الا تنفروا یعذبکم عذابا علیما, دیکھو اگر تم راہ خدا میں نہ نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا. ویستبدل قوما غیرکم, اور تمہارے سوا کوئی اور قوم ہے کہ جو کہ بدل کر لے آئے گا, اس کو بسا دے گا. ولا تذروہ شیئا, اور تم اس اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکو گے. واللہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ سبحانہ وتعالی تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. اب اللہ پر توکل کی جو اعلی مثال ہے وہ واقعہ کہ جو کہ ہمارے ذہنوں میں بھی ہے سیرت کا, اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. غار ثور میں جب آپ نے ہجرت کی ہے, تمام اہل ایمان ہجرت کر کے نکل گئے, اب حضرت صدیق اکبر ہیں, اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ, یہ دونوں جو ہے وہ ساتھی ہیں کہ جو ہجرت کر رہے ہیں کفار مکہ تعاقب میں, اور غار ثور میں دونوں پناہ لیتے ہیں, اور کفار مکہ تعاقب کرتے کرتے وہ غار کے دہانے پر پہنچ جاتے ہیں, اور کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ مکڑی کا جالہ, وہ کبوتر کا انڈا یعنی غار کے دہانے پر بنانا, گھونسلہ بنانا, اور یہ ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ اگر یہ کفار اپنے قدموں تلے بھی دیکھ لیتے تو فوراً نگاہ پڑ جاتی اللہ کے رسول پر, لیکن کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے صرف نظر ہے کہ جو کہ یعنی ان کی آنکھوں کو پھیرا ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو توکل کا معیار ہے وہ جملوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں. فرمایا الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا. دیکھو اے مسلمانوں, اگر تم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو گے نصرت, تو البتہ اللہ نے تو ان کی نصرت کی ہے کہ جب کافروں نے انہیں جو ہے وہ نکالا تھا. ثانی اثنین, وہ دو میں کے دوسرے تھے, یعنی دو میں کے دوسرے کیا مطلب, ایک تو تھے صدیق اکبر اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اذ هما في الغار, جبکہ وہ دونوں غار میں تھے, اور یہ کون سا غار ہے, غار ثور. اذ یقول لصاحبی, کہ جب اللہ کے رسول اپنے صاحب صدیق اکبر سے یہ فرما رہے تھے لا تحزن, اے صدیق اکبر آپ غم نہ کیجیے. اور یہ غم کیا تھا, کس کا تھا, یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جان کا قطعاً کوئی غم نہیں تھا, ان کو غم یہ تھا کہ اگر یہ اپنے پاؤں کی طرف بھی کفار دیکھ لیں گے تو اللہ کے رسول پر نگاہ پڑ جائے گی, اور ان کے ساتھ یہ ظلم کریں گے, دست درازی کریں گے. اپنے حبیب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا وہ غم تھا کہ جو صدیق اکبر پر جو ہے وہ طاری ہو رہا تھا. لہٰذا یہ ہے کہ آپ نے وہ کیفیت دیکھی صدیق اکبر کی, اور فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا, یقیناً اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. یہ ہے وہ توکل کی اعلی مثال کہ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے میں ہے. بخاری کی روایت بھی ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں صدیق اکبر سے کہ اے ابو بکر, تمہارا کیا خیال ہے ان دو کے بارے میں, ان دو کے متعلق کے جن کے ساتھ تیسرا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ واقعتاً یہ توکل کی کسی درجے میں کیفیت ہم سب کو نصیب فرمائے, کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تائید و نصرت ہے کہ جو کہ شامل حال ہو. فرمایا کہ لا تحزن, غم نہ کرو, ان اللہ معنا, بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور اللہ نے مدد فرمائی, فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروها, تو اس اللہ نے ان پر اپنی سکینت بھی نازل کی, اور ایسے لشکروں سے ان کی مدد کی کہ جو تم نے نہیں دیکھے. وجعل کلمۃ الذین کفروا سفلا, اور کافروں کی بات اللہ نے پست کر دی. وکلمۃ اللہ ہی الاولیا, اور اللہ کا کلمہ ہی ہے کہ جو کہ بلند ہونے والا ہے انشاءاللہ. واللہ عزیز حکیم, اور اللہ غالب ہے کمال حکمت والا ہے. انفروا خفافا وثقالا, نکلو چاہے ہلکے ہو چاہے بھاری ہو, یعنی یہ ہے کہ چاہے ساز و سامان ہو نہ ہو, ہلکے ہو بھاری ہو نکلنا ہے, یا دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ طبیعت آمادہ ہو یا نہ ہو تو نکلنا ہے تمہیں اللہ کے راستے میں. نفیر عام ہے, اور یہ لبیک کہو اللہ کے رسول کی پکار پر. وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ, اور جہاد کرو اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کے راستے میں. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, اور یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم واقعتاً جانو. لو کان ارضا قریبا وسفرا قاصدا, اور اگر مال غنیمت قریب ہوتا اور سفر یعنی سفر جو ہے وہ آسان ہوتا. لتبعوک, تو نبی یہ آپ کے پیچھے لازمن ہو جاتے. یہ ہے منافقین کا گریز, بھائی سفر تو بہت طویل ہے, 800-900 میل, اور یہ ہے کہ انتہائی مشکلات ہیں, کھجور کی فصل تیار ہے, گرمی بھی بڑی شدید ہے. یہ کیا احمقانہ بات ہے کہ سب کو جو ہے وہ نفیر عام کر کے اور اپنے ساتھ لے جانے کا اعلان کر دیا. یہ ہے وہ طرز عمل جو منافقانہ ہے. فرمایا کہ ولکن بعدت علیہم الشقا, لیکن دور نظر آیا انہیں راستہ, یعنی راستے کی یہ یعنی جو مصیبت ہے اور جو مشقت ہے یہ ان پر بڑی بھاری گزر رہی تھی. وسیحلفون باللہ, اور وہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے. لو استطعنا لخرجنا معکم, کہ اگر ہم سے ہو سکتا استطاعت ہوتی تو نبی ہم آپ کے ساتھ لازمن نکلتے. یہلکون انفسہم, اللہ کا تبصرہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہلاک کیے دے رہے ہیں. واللہ یعلم انہم لکاذبون, اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک یہ یقیناً جھوٹ بولنے والے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ منافقانہ طرز عمل سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہاں انشاءاللہ ہم وفق کر رہے ہیں چار رکعت میں حافظ صاحب سے اس مقام کی انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے. جزاک اللہ.